السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. میڈیا ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسور امام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان، حالیہ دنوں میں پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان میں سرگرم داعش گروپ فاٹا میں مقامی عسکریت پسندوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اور بھارت اور پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سول قیادت کے جارحانہ بیانات کو تجزیہ کار انتہائی سنجیدہ لے رہے ہیں اور ان کے بقول صورتحال دونوں ملکوں کو خطرناک نہج پر لے جا سکتی ہے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے ڈپٹی کنوینر اور ممتاز دانشور پروفیسر حسن ظفر کی لاش ایک کار سے برامد ہوئی ہے. ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق پروفیسر ظفر کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ہیں، تاہم ڈاکٹروں کے مطابق اس کی وجہ پوسٹ مارٹم کے موت کی وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی واضح ہوگی. قصور میں 7 سالہ زینب کے قتل پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر شہری بدستور سراپا احتجاج ہیں. دوسری جانب پولیس کی جانب سے مشکوک انداز میں زینب کے گھر کے باہر چکر لگانے والے مشتبہ شخص کی ویڈیو جاری کرنے پر معاملہ مزید الجھا ہوا نظر آ رہا ہے. جنوبی ایشیا سے اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو بھارت کے 6 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. میزبان وزیر اعظم نریندر مودی روایتی پروٹوکول کے برعکس بذات خود اپنے مہمان ہم منصب کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے. اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی ریاست ہوائی میں میزائل حملے کے انتباہی سائرن بجنے سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، لیکن گورنر ڈیوڈ ایش نے کہا کہ ہفتے کی صبح میزائل حملے کا انتباہی الارم غلطی سے بجایا گیا جو کہ کھلی طور پر ناقابل قبول ہے. اور خفیہ معلومات افشا کرنے والی امریکی فوج کی سابق اہلکار چیلسی مینگ نے میری لینڈ سے سینٹ کی نشست کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کاغذات جمع کرا دیے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. تجزیہ نگاروں کے مطابق افغانستان میں سرگرم داعش گروپ فاٹا میں بھی مقامی عسکریت پسندوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے. محمد جلیل ہمارے ساتھ ہیں. ہلو جلیل صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جلیل صاحب سے بات نہیں ہو رہی. چلیے اسی کے بارے میں ہم مزید تفصیل آپ کو بتاتے ہیں.
آباد سے میں ہوں محمد جلیل. پاکستان کے شہری علاقوں میں 2017 کے دوران اگرچہ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے، تاہم افغان سرحد سے متصل ملک کے قبائلی علاقوں میں ایسے واقعات میں 2016 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک وجہ سرحد پار شدت پسند گروپ داعش ہے جو پاکستانی شدت پسندوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے. یہ بات وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فاٹا ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں بتائی ہے. فاٹا ریسرچ سینٹر کی حال ہی میں جاری ہونے والی ایک سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اسی عرصے میں جانی نقصان میں بھی 37% اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق 2017 میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے 153 واقعات ہوئے، جن میں سے 48% واقعات میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ 46% واقعات کا نشانہ عام شہری بنے، جبکہ باقی کے 5% واقعات میں امن لشکر کے اہلکاروں کا نشانہ بنایا گیا. فاٹا ریسرچ سینٹر سے وابستہ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عرفان الدین نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ سال قبائلی علاقوں میں متعدد شدت پسند گروپ دہشت گردی کے واقعات میں سرگرم رہے.
اوور آل تو 2017 میں تقریبا ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان اور لشکر اسلامی، ایسے گروپ سے خان سعید گروپ ہو گیا اور مسعود طالبان، وزیر طالبان، یہ سارے ایکٹیو رہے ہیں فاٹا کے مختلف ایجنسیز میں. لیکن 2018 میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش جس کو کہتے ہیں وہ، کیونکہ افغانستان میں ایک تو ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے،
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال پاکستان کے قبائلی علاقوں، کورم ایجنسی، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی سے متصل افغان علاقوں میں شدت پسند گروپ داعش اپنے محفوظ ٹھکانے بنانے میں سرگرم رہا ہے۔ عرفان الدین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ شدت پسند گروپ داعش بعض پاکستانی شدت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر ملک کے قبائلی علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔
جو پاکستانی طالب بیٹھا ہوا افغانستان پہ ننگرہار میں، خوش میں، پکی کام ہے، تو وہ ان کی طرف ٹلٹ بڑھ رہا ہے اور فاٹا کے اندر سے بھی ان کو ریکروٹ مل سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس کی جو پاکستانی طالب ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی بڑھ رہی ہے، اور اگر ان کی الائنس بنتی ہے تو پاکستان فاٹا میں خاص کر کے اور پاکستان اور اس ریجن میں ایک وائلنس میں ایک نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔
پاکستانی اور افغان عہدیدار پاک افغان سرحد کے آر پار شدت پسند گروپ داعش کی مبینہ موجودگی سے متعلق اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور سلامتی کے امور کے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے اسلام آباد اور کابل کے باہمی تعاون کے ذریعے ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ملک میں داعش کی منظم موجودگی کی تو مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حالیہ برسوں میں ملک کے کئی علاقوں میں کاروائیاں کر کے وہاں سے داعش کے جنگجوؤں کو گرفتار کرنے یا انہیں مارنے کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سول قیادت کے جارحانہ بیانات کو تجزیہ کار انتہائی سنجیدہ لے رہے ہیں، اور ان کے بقول صورتحال دونوں ملکوں کو خطرناک نہج پر لے کر جا سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات میں جہاں مستقبل قریب میں کسی بہتری کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، وہیں آئے روز ایک دوسرے کے خلاف سامنے آنے والے بیانات بھی صورتحال کو مزید گمبھیر بنانے کا سبب بن رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت کی طرف سے پاکستان پر حملے اور اس کی جوہری دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے کے بیان کو پاکستان غیر ذمہ دارانہ اور دھمکی آمیز قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کر چکا ہے۔ ہفتے کو دیر گئے پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بھارت اگر ان کے ملک کے عزم کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ اسے خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے بقول بھارتی جنرل کی غلط فہمی دور کر دی جائے گی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ان کا ملک بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے بیانات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو برانگیخت کر دیا ہے، جسے غیر جانبدار حلقے دونوں ملکوں اور خطے کے امن کے لیے سود مند خیال نہیں کرتے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے ایس نیئر نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا باقاعدہ عمل معطل ہے، اسی وجہ سے تلخی مزید بڑھ رہی ہے۔
میرے خیال میں یہ پھر آپ بہت حدود کو پھیلان کر بہت آگے تک جا رہے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ آپ پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چھوڑ رہے کہ جہاں پاکستان محسوس کرے کہ اسے خطرہ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے ہتھیار استعمال کر دے کہ چلو ویسے بھی مرنا ہے اور ویسے بھی مرنا ہے، لہذا چلو ہم ہتھیاروں کو استعمال کر دیں۔ میرے خیال میں ایسی صورت سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک صورت حال ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتوار کو صحافیوں سے گفتگو میں ایسے ہی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوہری قوت کی حامل ریاستوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ان کے بقول بھارت کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آ رہا۔
ان کا جو بیان ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، چونکہ جو ایٹمی قوتیں ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایٹمی اسلحہ پستول نہیں ہے یا غلیل نہیں ہے، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔
ڈاکٹر اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ اس کشیدہ صورتحال کی ذمہ داری پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت پر بھی عائد ہوتی ہے، جو ان کے بقول اپنی مضبوط اقتصادی حیثیت اور خطے کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں اپنے موقف کی تائید چاہتا ہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کشیدگی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ صورتحال بہتری کی بجائے مزید خرابی کی طرف جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم لندن کے ڈپٹی کنوینر پروفیسر حسن ظفر عارف کی لاش ملی ہے۔ ان کی لاش ملیر کے ابراہیم حیدری تھانے کے ایس ایچ او نے تصدیق کی ہے کہ حسن ظفر عارف کی لاش الیاس گوٹ کے قریب ایک کار سے ملی، جسے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کی طبیعت طویل عرصے سے خراب تھی۔ گزشتہ دنوں شہدا قبرستان میں حاضری کے موقع پر وہ دو کارکنوں کے کاندھے کے سہارے شریک ہوئے تھے۔ جناح ہسپتال کی ڈائریکٹر سیمی جمالی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں مردہ حالت میں لایا گیا، ان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد ایم کیو ایم لندن اور پاکستان میں بھی تقسیم ہو گئی تھی۔ کراچی سے پروفیسر حسن نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ کئی ماہ قید رہے۔ کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد سے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اسی سلسلے میں بات چیت بھی کی ہے، آئیے شہناز عزیز سے رپورٹ سنتے ہیں۔ جی شہناز
جی، جیسا کہ آپ سب لوگ جو اخبارات دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف ایک سیاست دان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دانشور اور ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ بہت ہی مقبول پروفیسر تھے کراچی یونیورسٹی، اور اس کراچی کے تمام دانشور جو ہیں وہ بہت ہی سوگوار ہیں۔ ڈاکٹر توصیف خود کو ان کا شاگرد کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ تفصیل بتائی، خاص طور پہ ڈاکٹر عارف کی سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس اساتذہ کے لیے۔
دیکھیے، ڈاکٹر ظفر عارف 60 کی دہائی میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوئے، اس زمانے میں وہ این ایس ایف میں شامل ہوئے اور این ایس ایف کے یونٹ سیکرٹری رہے، اور وہ لیفٹ پالیٹکس سے ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ بعد میں وہ لیکچرار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ برطانیہ سے واپس آنے کے بعد وہ کراچی یونیورسٹی تو انہوں نے جوائن کیا، مگر اس زمانے میں مزدور کسان پارٹی میں شامل ہو گئے وہ۔ ایک بڑے دانشور تھے محمد میاں، ڈاکٹر اقبال وغیرہ، تو ان کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو اصل کام کیا وہ کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرس کو آرگنائز کرنے کے لیے کیا، اور کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی جو ہے اس کے وہ سیکرٹری رہے، کئی دفعہ صدر رہے، تو انہوں نے اسے منظم کیا، اور یونیورسٹی ٹیچرز کے تنخواہوں اور ان کی مراعات کے لیے بڑی طویل جدوجہد کی۔ اور بھٹو دور میں جو ٹیچرز کو مراعات ملی یونیورسٹی ٹیچرز کو، اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر ظفر عارف کا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر ظفر عارف نے ایڈ ہاک ٹیچرز کو مستقل کرنے کے لیے بڑی تاریخی ہڑتال کرائی تھی، جس کا ذکر وہ کیا کرتے تھے۔
توصیف صاحب، یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ڈاکٹر عارف نے جب شرکت کی ایم کیو ایم میں تو کافی لوگوں کو اس پہ کچھ حیرانی سی ہوئی تھی، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایم کیو ایم میں شرکت کی؟
دیکھیے، ہمارے لیے اتنی حیران کن بات نہیں تھی کہ ظفر عارف نے ساری زندگی اسی طرح کے فیصلے کیے اور وہ لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے تھے، اور ان کا ایک تھیسس تھا اس بارے میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں ایک فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس وقت قیادت جو ہے اس کا فقدان ہے، تو انہیں الطاف حسین کے سائے میں گیپ کو دور کرنا چاہیے۔ پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بین الاقوامی حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں جس میں کراچی کی بڑی نمایاں حیثیت ہوگی، تو وہ اس وقت ان کا کردار زیادہ اہم ہوگا۔ یہ ان کا تھیسس تھا جس پہ ہم لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے، اور ظاہر بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا، اور اس پہ وہ بڑے یعنی قائم تھے اس تھیسس کے اوپر، تو اس بنیاد پہ وہ ایم کیو ایم میں گئے تھے۔
تو اب جو ان کا ایک بہت ہی جس کہتے ہیں انفارچونیٹ حالات میں انتقال ہوا ان کا، اور اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس بھی ہیں، لیکن جیسے کہ جنا ہاسپٹل کی رپورٹ جو ہے، جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جسم پر کسی ٹارچر کے نشانات نہیں تھے، لیکن ایسی میں نے ٹویٹس دیکھیں جس میں ایسی تصویریں ہیں کہ ڈاکٹر عارف کے چہرے پہ خون نظر آ رہا ہے، تو کچھ اس بارے میں آپ کے خاندان سے بات ہوئی یا آپ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی؟
ابھی جنازہ تو ابھی ہوگا
جی،
رات کو عشاء کے وقت میں وہیں جا رہا تھا۔ مگر بنیادی بات یہ کہ دیکھیے، ظفر عارف کا انتقال جن حالات میں ہوا ہے اور جس طرح ہمارے یہاں اعتماد کا فقدان ہے، اس میں تو یہ ساری باتیں ہوں گی۔ یہ اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں مزید حقائق بھی آ سکتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال تو ہے، کیونکہ کل شام سے وہ لاپتہ تھے، تو آج ایک گاڑی میں ان کی میت ملی، تو یہ سب باتیں تو ہیں، کیونکہ ابھی تو وہ جیل سے چھٹ کے آئے تھے
جی،
اور خاصی مشکل حالات میں رہتے تھے وہ۔ انہوں نے ملنا جلنا کم کر دیا تھا لوگوں سے، موبائل تک رکھنا چھوڑ دیا تھا، تو اس صورتحال میں یہ بات تو کہی جائے گی، اور یقیناً ان ساری باتوں میں وزن بھی ہو سکتا۔
اور اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں جسٹس آف پیس کے اٹرنی ندیم شیخ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جسٹس صاحب۔
السلام
شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں ابھی ہم پروفیسر صاحب کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اب تک تازہ ترین اب صورتحال کیا سامنے آئی ہے، کیا کچھ مزید معلومات ملی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی پتا چلا تھا کہ ان کی لاش ملی ہے، اور مختلف قسم کی خبریں اس بارے میں، کیونکہ کچھ اطلاعات کے مطابق ان کی کو کسی طرح کا تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، جبکہ کچھ اطلاعات کے مطابق کوئی تشدد کی بھی صورت ہے، تو کیا ہے اس سلسلے میں تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس؟
دیکھیں، جس طریقے سے آپ تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں، اس طرح ہم کراچی کے جتنے بھی ہمارے لارڈس برادری ہے، جتنی بھی ہماری وکلا برادری ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، وہ سب ان چیزوں کو آبزرو بھی کر رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، سمجھ بھی رہی ہیں. ایکچولی پروفیسر حسن عارف صاحب کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا، اس واقعے کو مختلف اینگل سے مختلف سوشل میڈیا میں، مختلف میڈیا میں الگ الگ رپورٹس کی جا رہی ہیں، جبکہ در حقیقت پاکستان میں جو ہماری لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے تحقیقاتی رپورٹ فائنل نہیں آئی. اور قبل اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اپریہنشن یا ایسا کوئی بیان دیں، تو وہ بھی پاکستان کی ایک امیج کے اوپر بڑا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی جو اطلاعات ہیں، وہ جو ایم ایل او جو ہماری سیمی جمالی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ، جبکہ ان کے اہل خانہ یہ فرما رہے ہیں کہ 2-3 دن سے یہ لاپتہ تھے. تو اب یہ سچویشن جو بن رہی ہے، ملک کی سچویشن بن رہی ہے، اس کے اوپر جب تک کہ کوئی حتمی اور کوئی ایسی فائنل رپورٹ ہاتھ میں نہ ہو، تبصرہ کرنا اور دیگر معاملات میں بولنا، میرا ایک ادارہ ہے جسٹس ہیلپ لائن، تو ہم پبلک انٹرسٹ پہ اور پبلک انٹرسٹ ایڈوکیشن پہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو ہم اگر ہر پہلو سے غور کریں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہمارے ملک کے خلاف یا ایسے ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی پلان نہ ہو رہا ہو جس سے پاکستان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاعات ہماری جو آ رہی ہیں، جو لوگ پھیلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تبصرہ کرنے سے پہلے.
جی بہت
ابھی تک ہمیں جی
بہت شکریہ. ہم اسی بات سے ہم نے شروع بھی کیا تھا کہ اس بارے میں متضاد قسم کی آ رہا ہے، اور جب تک کوئی حتمی بات ذمہ دار اداروں کی طرف سے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک کسی طرح کی بھی کیا سارائیوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہوگا.
اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے،
جی بالکل بالکل، بہت شکریہ ندیم شیخ صاحب.
معاشی ہب چل رہا ہے، اس میں ہمیں بہت ہی محتاط،
جی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ،
معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا.
جی بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، صورتحال اس طرح کی نہیں ہے، ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہم چلتے ہیں شہناز عزیز کے پاس، جنہوں نے پروفیسر مہدی حسن صاحب سے بات کی. آئیے شہناز، مزید تفصیلات بتائیے گا.
تو بہجت، جس کے بھی آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں ان تمام کیسز میں، لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ انتظار کرنا چاہیے، لیکن ان کے تحفظات بھی ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں.
جی، جب تک وہ پبلک نہ ہو جائے اس کی رپورٹ پوسٹ مارٹم کی، اس تک میرا خیال ہے کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بظاہر کوئی ٹارچر کے نشان ان کے جسم پہ نہیں پائے گئے. یہ جو ٹیسٹ کے لیے بھیجے ہیں جسم کے بعض حصے، ان کی رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے. اس کے بعد پھر پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ نیچرل ہے، کوئی حادثہ ہے، یا وہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اس کے بعد پھر کچھ کہا جا سکتا ہے.
تو پروفیسر صاحب، آپ کی اپنی ریسرچ، آپ کا تجربہ اور جتنا آپ نے کام کیا ہے ان تمام کیسز پر، تو آپ کے اپنے کیا تحفظات ہیں کوئی اس معاملے پر؟
جی، بات یہ ہے کہ ان کا تعلق، کیونکہ وہ جو دو حصوں میں بٹ گئی ہے ان کی تنظیم، ایک وہ کہلاتی ہے لندن والی اور ایک کراچی کی ہے جس کے دام کے ساتھ پاکستان لگاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا تعلق کیونکہ لندن والی تنظیم سے تھا، اور وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اپروچ نیگیٹو ہے پاکستان میں، دوسری تنظیم کی بھی اور میرا خیال ہے اہلکاروں کی بھی. تو جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن اس کے لیے पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पब्लिक होना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।
अभी आप तफसीली रिपोर्ट और उसका तजिया सुन रहे थे प्रोफेसर साहब की मौत के बारे में जो कराची में आज हादसा हुआ। आइए अब आगे चलते हैं, आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां कसूर में 7 साला जैनब के कत्ल पर मीडिया और सोशल मीडिया पर शहरी बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानब पुलिस की जानब से मशकूक अंदाज में जैनब के घर के बाहर चक्कर लगाने वाले मुश्तबा शख्स की वीडियो जारी होने पर मामला मजीद उलझता नजर आ रहा है क्योंकि ताजा वीडियो में नजर आने वाला शख्स बजाहिर उससे मुख्तलिफ है जैनब जिसके साथ जाती हुई नजर आती हैं। लाहौर से हमारे साथ इस वक्त कमर रहमान खान है, आइए उनकी रिपोर्ट सुनते हैं। जी कमर साहब,
जारी किए जिसमें जो जैनब के घर के करीब से एक मशहूर शख्स जो भी जैनब को अगवा करने से 2 दिन पहले भी देखा गया है और वही शख्स जो है वो जैनब के अगवा करने से 1 दिन पहले और कुछ घंटे पहले है और इस मशहूर शख्स की जो हुलिया है वो उससे मिलता है जिसको जैनब ने अगवा किया था, जिसका जैनब ने हाथ करा हुआ था। लेकिन पुलिस अभी तक पूरी मुलजिम को पकड़ने में नाकाम है। आज 5वां रोज है जिसके मुताबिक जो जैनब के वालिद है मलिक यामीन अंसारी उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरह जो पहले इलाका है उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। आज हमारे इसी सिलसिले में जो डीसी कसूर है शायरा उमर उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि चूंकि कल हफ्ते का पहला दिन होगा बाकायदा वर्किंग डे सोमवार से स्टार्ट होगा तो जिसमें जो तमाम शहर के जो स्कूल है कॉलेजेस हैं जो बंद थे वो बदस्तूर खुल जाएंगे। तमाम मार्केटों के जो दस्तूर है उनको भी एतमाद में लिया गया और उनको कहा गया कि वो बदस्तूर तरीके से अपने बाजार उसी तरह से खोलें, अपने कारोबार भी करें, जहाँ जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, जो इंतजामिया अपना काम कर रही है। लेकिन इन तमाम तसलियों के बावजूद जो जैनब के जो अहल खाना है उनके वालिद है और अहल यानी कसूर है उनका गम गुस्सा ठंडा होने क्यों आ रहा, वो भी कसूर में इस वक्त जो है वो काफी हद तक अमन अमान बरकरार है और लोग जो है एहतजाज नहीं कर रहे। लेकिन वो अपना एहतजाज जो है सोशल मीडिया पर जारी रखे हुए हैं और जब मीडिया के नुमाइंदों से रब्ता करते हैं तो उसमें भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि आखिर क्या वजह है। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है और जो मशहूर शख्स खास है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है डीएनए के लिए, लेकिन अभी तक कोई मरकजी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो रहा। अहम बात मैं आपको बताऊँ की आज होम डिपार्टमेंट के होम सेक्रेटरी और जो पंजाब पुलिस के जो आधा अफसर थे उन्होंने आज कसूर का दौरा किया है और वहाँ पे जितने भी अहले इलाका है जिनको उनके ऊपर शक गुजरता है उनको भी वो अपनी हिरासत में लिए जा रहे हैं और उनके भी डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। उनका मौका ये है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद ये डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे और वो मंत्री मुद्दे तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन जो शहरी है उनका इस जो नया तरीकेकार है पुलिस का मुजरिम पकड़ने पर उस पर खासे को हैरान भी है कि पुलिस का जिसका दिल करता है उसको पकड़ लेते हैं और जीने के नाम के टेस्ट के नाम पे उसको हिरासत में किया जाता है।
कमर साहब ये बताइएगा,
जो जैनब के वालिद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया कि पुलिस मरकजी मुलजिम को पकड़े जबकि दीगर अफराद को खाम खा में परेशान ना करे।
अच्छा कमर साहब इस सिलसिले में एक और भी बात बताइएगा क्योंकि गुज़श्ता काफी दिनों से जब से जैनब का ये वाकया हुआ उस वक्त के बाद तमाम के तमाम जो आला हुकाम थे उनका कहना यही था कि अगले 24 घंटों में पकड़ लिया जाएगा मुजरिम को, अगले 48 घंटों में पकड़ लिया जाएगा। फिर वजीर दाखिला की जेर निगरानी एक कमेटी भी कायम कर दी गई है, ये कमेटी क्या कर रही है या क्या करेगी, कुछ इसके बारे में आपके पास ताजा तरीन मालूम क्या है कि इस वक्त क्या है सूरत हाल?
जो सियासी हुकाम जिनमें खासतौर पर थे उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे और साथ ही साथ जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने भी पंजाब पुलिस को खासतौर आईजी पुलिस को बुलाकर 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जैनब की जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में पेश तक नहीं हो सकती है की बनाई गई है जिसमें डीजल खराब भी शामिल है तमाम
जी। कंवर साहब आपकी आवाज हमें बमुश्किल सुनाई दे रही है इस वक्त, तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम पहले भी बात कर चुके हैं आपने अवामी रद्दअमल के बारे में बताया है लेकिन इस बारे में कई तरह के सवालात हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी भी बैठे हैं असद हसन, वो आपसे बात करना चाहेंगे तो उनसे आप बात कीजिएगा।
جی بیجد بہت شکریہ, اور میرا خیال ہے کہ قمر آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آواز صحیح ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم صرف اس کا جائزہ لیں گے کہ اس وقت زینب کے قتل کے پس منظر میں سوالات کیا ہیں بنیادی طور پہ جو اٹھائے جا رہی ہیں قانون جاننے والے حلقوں کی جانب سے, سول سوسائٹی کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر. سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیس کا ایک نظام ہے, جو جسٹس سسٹم کے اندر جس کی ایک بنیادی یا مرکزی اہمیت ہے, یہ کہ وہ خود کار انداز میں فعال کیوں نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ چیف منسٹر کا نوٹس لینا کیوں ضروری ہے؟ وہاں پہ جو وکٹم فیملی ہے اس کی جانب سے آرمی چیف یا چیف جسٹس کو براہ راست فوراً اپیل کیوں ضروری ہے؟ سو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا یہ کہ وزیر قانون کی زیر نگرانی جو بچوں کی حفاظت سے متعلق تجاویز سبمٹ کرے گی جو کمیٹی وہ بنائی گئی ہے, تو یہاں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک حکومت اور جو اس کو ایک تسلسل سے مسلسل 10 سال اس صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے, تو کیا بچوں کا تحفظ اس سے پہلے ان کی ترجیحات کا حصہ نہیں تھا؟ اور یہ کہ ترجیحات یا بچوں کے تحفظ سے متعلق اگر سفارشات آ بھی گئیں, جس کا زیادہ تر تعلق توقع کی جا رہی کہ یہی ہوگا کہ والدین ان کا بہت خیال رکھیں, تھوڑی سی اویئرنیس ہو, لیکن اس کے باوجود جو کہنا چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر سوال بنیادی طور پہ ابھی بھی موجود ہیں. ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے, لوگوں کے جو تحفظات ہیں, آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاتل کا تعلق, اگر اغوا کار کا تعلق کسی طاقتور طبقے سے نکل آیا, کسی طاقتور خاندان یا طاقتور پس منظر سے نکل آیا, تو انصاف نہیں مل پائے گا. تو یہاں پہ بھی بنیادی سوالات ہیں کہ سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, جو سکم ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مجرم پیشہ لوگ, ان کا خاتمہ کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ کچھ موبلائزیشن سوشل میڈیا کے اوپر اس ریفرنس میں بھی ہو رہی تھی کہ چونکہ الیکشن کا سال ہے, والدین کو چاہیے کہ اپنی گلی محلوں کے اوپر جہاں وہ زینب کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے بینر آویزاں کریں, اور آنے والوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس ہمارے تحفظ کے لیے کیا نظام موجود ہے, جہاں پہ ہمیں کسی بڑے ملک کے سربراہ یا صوبے کے سربراہ کو اپیل نہ کرنا پڑے. سو یہ ایک بہتر موقع اس سینس میں ہو سکتا ہے, اس ریفرنس میں ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی بڑی سیاسی نہ صحیح, لیکن یہ کہ قانونی طور پہ ایک تبدیلی جو سوشل ٹرینڈز کو بھی, جو سماجی رویوں کو بھی تبدیل کر سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اور جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو بھی فنکشنل بنا سکے. اس ریفرنس میں بہت اہم سوالات ہیں جو زینب کے کیس میں اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اچھی بات اس ریفرنس میں یہ ہے کہ اسی شہر کے اندر بھلے یہ کچھ ہی عرصے کے اندر 10واں یا 12واں کیس ہے, لیکن زینب ایک فیس بن گئی ہیں, اور اگر پاکستان کے اندر تبدیلی آتی ہے بچوں کے تحفظ کے پس منظر میں, اس طرح کے واقعات کو ختم کرنے میں, یا پولیس کو ماڈرنائز کرنے میں, پولیس کو اکوپمنٹ دینے میں, سو اس میں زینب کی جو یہ قربانی ہے پھر یہ خیال کیا جائے گا کہ وہ رائے گاہ نہیں گئی ہے. سو اس طرح کے سوالات ہیں, اس طرح کی بحثیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں.
اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اوورسیز کمیشن کے وائس چیئرمین شاہین بٹ صاحب, ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب تک حکومتی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا وہ کچھ تفصیل تو نہیں, مختصر ہمیں بتائیں. السلام علیکم شاہین بٹ صاحب.
جی وعلیکم السلام,
جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ بٹ صاحب. ہم بات کر رہے تھے زینب کیس کے بارے میں, اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھی اسد حسن جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, وہ بھی بات کر رہے تھے. بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, عوام کی سطح پر اٹھائے جا رہے ہیں, قانونی حلقوں کے بارے قانونی سطح پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں, پولیس کے رول پر اٹھائے جا رہے ہیں. حکومتی سطح پر آپ ان ساری باتوں کے بعد کیا کہنا چاہیں گے کہ پولیس کا نظام اب تک بہتر طور پر کام کیوں نہیں کر سکا؟ حکومتی عہدیداروں کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں 24 گھنٹے کی, 48 گھنٹے کی, 36 گھنٹے کی, ابھی تک وہ پوری کیوں نہیں ہو سکیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, حکومتی موقف کیا ہے؟
میں بہت انتہائی دکھ سے اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی حادثے کے بعد تمام مشینری حکومت کی بھی اور سول جو آرگنائزیشنز ہیں اور این جی اوز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اگرچہ قصور کے بارے میں خاص طور پر میرے علم میں ہے کہ ایک سال پہلے بھی ایک کچھ سکینڈلز بنے تھے بچوں کے بارے میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ.
نہیں وہ تو ٹھیک ہے, تو ایک سال پہلے سے پتا تھا نا, تو جو اس انڈسٹری کو ختم کرنے کے لیے, یا اب یہ جو کیسز سامنے آئے, اس سے ایک سال پہلے آشا کا کیس بھی ہوا, اس سارے سلسلے میں ابھی تک حکومت نے کیا کیا, یہ ساری باتیں تو سامنے آئی ہیں.
جی میں, اگر تو آپ نے اس کو پولیٹیسائز کرنا ہے تو میں اس پہ آنسر نہیں کروں گا.
پولیٹیسائز کرنے کی اس میں بات ہی نہیں ہے جی, ہم تو صرف حکومتی کوشش کی بات کر رہے ہیں.
میری بات سن لیجیے, آپ میری بات سن لیجیے پلیز
جناب.
یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے, اس کو پولیٹیسائز نہ کریں.
اس پہ پولیٹیسائز کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جی. میں تو سوال کیا آپ سے کہ حکومتی سطح پر آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے خود حوالہ دیا ہے کہ ایک سال پہلے بھی یہاں پر کیسز ہوئے تھے. پچھلے ایک سال پہلے عائشہ کی لاش بھی اسی تاریخ کو ملی تھی, 9 جنوری کو جب زینب کی لاش ملی. تو اس سلسلے میں اب تک حکومت نے کیا کیا ہے؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے, اس میں کوئی سیاسی نقطہ نظر تو ہے ہی نہیں.
جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ. میں تو اوورسیز پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں اسی طرح دکھی ہوں جیسا دوسرے لوگ دکھی ہیں کہ ایک شہر ہے اس کے اندر اتنی ایک خرابی ہے. اور میں مطلب دکھ کی بات صرف یہ ہے کہ میں آج کل کیونکہ لاہور میں ہی ہوں, میں یہاں موجود ہوں, اور میں سب طرف دیکھتا ہوں کہ اس اتنے گھناؤنے جرم کو تمام لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنے کے لیے اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آئی وش کو کنکریٹ کام کرے, حکومت بھی کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت کر رہی ہے کام, میرے خیال میں سن میں جو آ رہا ہے یہ کام تو اس کرائم کو ہونے سے بہت پہلے اس کو کر لینا چاہیے تھا تاکہ ایسا واقعہ ہو ہی نہ.
بہت شکریہ
جو
جی, بہت شکریہ بٹ صاحب.
زندگی چلی گئی ہے, وہ تو
واپس نہیں آ سکتی. بہت شکریہ بٹ صاحب, بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو بھارت کے 6 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. میزبان وزیر اعظم نریندر مودی روایتی پروٹوکال کے برعکس بذات خود اپنے مہمان ہم منصب کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے. اس بارے میں ہم تفصیلی رپورٹ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور سنوائیں گے. آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکی ریاست ہوائی میں میزائل حملے کے انتباہی سائرن بجنے سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا, جیسا کہ ابھی ہم آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بارے میں بتا رہے تھے. تو آئیے اس وقت ہم سہیل انجم سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں. نئی دلی سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سہیل صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی سہیل صاحب, کیا تفصیلات ہیں؟ اسرائیل کے وزیر اعظم پہنچ گئے اور مودی صاحب نے ان کو ریسیو کر لیا؟
جی نیتن یاہو اپنے ساتھ 130 رکنی وفد بھی لے کر گیا ہے, کیونکہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ملکی دورے میں اب تک کا سب سے بڑا وفد ہے. اس سے قبل 2003 میں ایریل شرون نے بھارت کا دورہ کیا تھا. دورے پر روانہ ہونے سے قبل نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے. ان کے بقول ہم اسرائیل اور اس عالمی قوت کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں, اس سے ہماری سیکورٹی, معیشت, تجارت, سیاحت اور دیگر شعبوں کے مفادات کو تقویت حاصل ہوگی. ان کے خیال میں یہ بات اسرائیلی اسٹیٹ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں اپنے اسرائیلی ہم منصب کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کا یہ دورہ تاریخی ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے باہمی رشتے مزید مستحکم ہوں گے. دونوں رہنماؤں نے 3 مورتی یادگار کا دورہ کیا اور ان بھارتی سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1918 میں حیفا کو آزاد کرانے میں اپنی جان گنوائی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ جامع مذاکرات کریں گے اور بدھ کے روز گجرات کا دورہ اور مودی کے ساتھ روڈ شو کریں گے. وہ پیر کے روز صدر رام ناتھ کووند سے ملاقات کریں گے اور منگل کو تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے. بھارت نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا تھا. بھارت میں اسرائیلی سفیر ڈینیل کارمن نے ہفتے کے روز کہا کہ بھارت کے اس قدم سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ معاملہ دونوں ملکوں میں سفارتی سطح پر زیر گفتگو ہے. خیال ہے کہ نریندر مودی نے جولائی میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا. کسی بھارتی وزیر اعظم کا وہ پہلا اسرائیل دورہ تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ ابھی؟
جی.
تو یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کتنا مقبول ہے بھارت میں, بھارت میں اسرائیل کے بارے میں کس طرح سے سوچا جاتا ہے؟ آپ نے ان کی مصروفیات تو بتا دی, معاہدوں کے بارے میں بھی بتایا, لیکن کس طرح سے پذیرائی کی جاتی ہے عوامی سطح پر؟
حکومت کی سطح پر تو پذیرائی ہے لیکن عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ہے. اگر ہم مسلم نقطہ نظر سے بات کریں تو میرے خیال سے 15-20 روز پہلے سے ہی کچھ مسلم جماعتوں نے یہ بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہم اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی مخالفت کریں گے. بالخصوص جمعیت علماء ہند کی مختلف اضلاع کی شاخوں نے میٹنگیں کی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بنجامن نیتن یاہو دہلی آئیں گے تو ہم ان کے خلاف مظاہرہ کریں گے, اور اس طرح سے فلسطین کے باشندوں کے تعلق سے ان لوگوں کے مطابق جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان پر ہم احتجاج کریں گے.
بہت بہت شکریہ سہیل انجم صاحب, نئی دلی سے ہمارے ساتھ تھے. سہیل صاحب, آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی, مزید تفصیلات اس دورے کی جیسے جیسے یہ دورہ آگے بڑھے گا, ان مصروفیات کے بارے میں اور معاہدوں کے بارے میں مزید تفصیلات ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے رہیں گے. آئیے پروگرام میں کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. 16 جنوری منگل کے روز وینکوور کینیڈا میں ان ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے جو جنوبی کوریا کو فوجی اور دیگر امداد فراہم کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان حال ہی میں ہونے والے مذاکرات بھی زیر بحث آئیں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک سنگھ کی رپورٹ ہے, اسد نذیر صاحب سے سنتے ہیں.
شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے سلسلے میں مزید سفارتی امکانات اور کوششوں پر غور کرنے کے لیے وینکوور کینیڈا میں ان ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منگل کو ہوگا جو جنوبی کوریا کو فوجی اور دیگر امداد دیتے ہیں. شمالی کوریا پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کا معاملہ اس کانفرنس کا مرکزی ایجنڈا ہوگا. امریکی محکمہ خارجہ کی پالیسی ڈائریکٹر برائن ہوک کہتے ہیں کہ وزراء کے اس اجلاس کا مقصد ایسے عملی اقدامات پر غور کرنا ہے جن کے ذریعے شمالی کوریا پر مزید دباؤ ڈالا جائے. اس سلسلے میں تمام سفارتی امکانات کو سامنے رکھ کر تبادلہ خیال کیا جائے گا. برائن ہوک کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو ان پابندیوں کی وجہ سے خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی سابقہ قراردادوں کے مطابق شمالی کوریا پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کی وجہ سے 2016 تک شمالی کوریا کی درآمدات پر 90% پابندی لگ چکی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک اپنے طور سے شمالی کوریا کو جواب دہ بنانے کے لیے اپنے طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں. امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا میں حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کرتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز آ جائے, اور اس کے لیے امریکہ چین کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. معاون وزیر خارجہ اسٹیو گولڈسٹائن کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چین اور امریکہ کے فوجی افسران کو آپس میں بات چیت کر کے یہ منصوبہ بنانا ہوگا کہ کس طرح شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ طور پر ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے. دوسری طرف چین نے اس مسئلے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کر رکھا ہے, کیونکہ چین نے امریکہ سے براہ راست اس مسئلے پر اگر بات چیت کی تو ٹرمپ انتظامیہ اس کے غلط معنی بھی پہنا سکتی ہے. چین یہ سمجھتا ہے کہ شاید امریکہ یہ سمجھ لے کہ اب انہیں چین کی جانب سے شمالی کوریا پر حملے کی اجازت مل گئی ہے. واضح ہے کہ اس کانفرنس میں چین اور روس کے وزراء خارجہ کو مدعو نہیں کیا گیا ہے. یہ رپورٹ تھی جو آپ نے سنی,
اور اب ہم کچھ رپورٹوں کو آگے کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکی ریاست ہوائی میں میزائل حملے کے انتباہی سائرن بجنے سے لوگوں کو میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا, لیکن گورنر ڈیوڈ ایچ نے کہا کہ ہفتے کی صبح میزائل حملے کا انتباہی الارم غلطی سے بجایا گیا جو کہ کلی طور پر ناقابل قبول ہے. صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے جزیرے کے باسیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور وہ اس صورتحال پر شدید برہم اور مایوس ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج وہ ایک ایسا دن ہے جسے ہم میں سے اکثر کبھی نہیں بھول سکیں گے, وہ دن جب ہماری برادری کی اکثریت نے یہ سوچا اور کہ ہمارا انتہائی ڈراؤنا خواب شاید سچ ہونے والا ہے. صحافیوں نے گورنر سے اصرار کرتے ہوئے بارہا پوچھا کہ ایسی غلطی کیسے ہوئی, تو گورنر کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ ہر وہ ممکن اقدام کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو. ہوائی میں لوگوں کی بڑی تعداد میں پریشانی پھیل گئی تھی جب انہوں نے ٹیلی ویژن, ریڈیو, ای میل اور موبائل آلات پر انتباہی اعلان سنا. ہوٹلوں میں مقیم مہمانوں کو طے خانوں میں منتقل کر دیا گیا جبکہ رہائشیوں نے اپنے گھروں میں ہی محفوظ جگہوں کی تلاش کی. اس انتباہ کے 20 منٹ کے بعد حکام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پیغام ایک اہلکار کی طرف سے غلطی سے بٹن دب جانے کی وجہ سے جاری ہوا ہے. امریکہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ڈھاکہ پروگرام کے تحت امریکہ میں قیام کی اجازت کی تجدید کی درخواستیں کی جا رہی ہیں. امریکہ کی شہریت اور نقل مکانی کے لیے سروس فراہم کرنے والے ادارے کے اس اعلان سے پہلے ایک جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پروگرام کو ختم کرنے کے فیصلے پر عارضی روک لگا دی تھی. جج کے فیصلے کے مطابق آئندہ نوٹس تک ڈھاکہ پالیسی 5 ستمبر 2017 سے پہلے جن خطوط پر کام کر رہی تھے انہیں پر کام جاری رکھا جائے گا. ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں یہ کہا ہے. ادارے نے وضاحت کی ہے کہ صرف انہیں لوگوں کی درخواست قبول کی جائیں گی جنہیں اس پروگرام کے تحت پہلے ہی اجازت دی گئی تھی, جبکہ اس سلسلے میں نئی درخواستوں کو منظور نہیں کیا جائے گا. اور خفیہ معلومات افشا کرنے والی امریکی فوج کے ایک سابق اہلکار چارلس مینننگ نے میری لینڈ سے سینٹ کی نشست کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. وہ 2007 سے میری لینڈ سے ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کے مقابلے میں انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں. 30 سالہ مینننگ نے بھی بطور ڈیموکریٹ ہی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کروائے ہیں. وہ چھٹی ایسی امیدوار ہیں جنہوں نے یہاں سے سینٹ کی نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر عائد پابندیوں کو اس بنا پر تیسری بار مؤخر کر دیا تاکہ تہران اپنے جوہری ہتھیاروں کی تحقیق کو ترک کر دے. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے حکام نے کہا کہ تیسری اور آخری مرتبہ ان تعزیرات پر چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ کانگریس اور یورپی اتحادی ایران سے جوہری معاہدے میں بہتری آئے, بصورت دیگر 3 مہینے کے بعد امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو جائے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گالو کی رپورٹ, اسد نذیر سے سنیے.
ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کروانے کے لیے سن 2015 میں ایران اور امریکہ سمیت 6 ملکوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں ایران پر عائد پابندیوں کو اس شرط پر نرم کیا گیا تھا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو ترک کر دے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کے سخت مخالف رہے ہیں اور انہوں نے اسے بدترین معاہدہ قرار دیا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ تیسری اور آخری بار ایران کے خلاف تعزیرات پر چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ یورپی اتحادی اس جوہری معاہدے میں بہتری لائیں, بصورت دیگر امریکہ اس معاہدے سے دستکش ہو جائے گا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی سینڈرز کہتی ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ صدر سختی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی ناقص سمجھوتا ہے. اس میں سب سے بڑی اور واحد غلطی یہ ہے کہ اس میں ایران کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو کھلے عام جاری رکھ سکتا ہے. امریکہ کے یورپی اتحادی اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے پر مکمل طور سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کو شامل کیے بغیر وہ اس معاہدے پر دوبارہ غور کریں گے. وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی نئے سمجھوتے میں ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام کو شامل کرنا ہوگا اور اس کے ایٹمی پروگرام پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندیاں لگانی ہوں گی. نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے صدر ٹریٹا پارسی کہتے ہیں
Those are completely unrealistic and non-starter demands and Donald Trump knows this very well.
یہ شرائط غیر حقیقی ہوں گی اور ان سے آغاز ممکن نہیں ہے. صدر ٹرمپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. ایران کبھی بھی مستقل بنیادوں پر اپنے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں لگوانے پر رضامند نہیں ہوگا. دوسری طرف امریکہ کی وزارت خزانہ نے 14 ایرانیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. ان میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ بھی شامل ہیں. امریکہ نے یہ اقدام ایران میں ہونے والے حالیہ عوامی احتجاج کے خلاف ایرانی اعلی عہدیداروں کے سلوک اور رویے کی روشنی میں اٹھایا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست میں مقیم ایک افغانی نوجوان خاتون ہاتھوں کی معذوری کے باوجود ایک مکمل اور با اعتماد زندگی گزار رہی ہیں. اسی جرأت مند خاتون کی زندگی کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار خدیجہ ہما القزائی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
30 سالہ خطیرہ ابراہیمی بچپن میں ایک اعصابی مرض کا شکار ہوئی اور اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے, مگر وہ زندگی کی بازی نہیں ہاری. اس کے بعد انہوں نے ہاتھوں کی جگہ اپنے پیروں سے کام کرنا شروع کر دیا. امریکہ آنے سے قبل خطیرہ نے اپنی معذوری کا حل نکال لیا تھا اور ایک خود مختار زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا تھا. خطیرہ ابراہیم بتاتی ہیں کہ ہر روز میں کچھ نیا کرنا چاہتی تھی اور میں نے اپنے پیروں سے ہاتھوں کا کام لینا شروع کر دیا. لوگ میری کامیابیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے. امریکہ آنے کے بعد خطیرہ کو مزید بہتر سہولتیں حاصل ہو گئیں. یہاں آ کر انہوں نے پیروں سے لیپ ٹاپ استعمال کرنا شروع کر دیا. یہیں فلوریڈا میں ہائی اسکول پاس کیا اور پھر ریاستی کالج سے ٹیکنیکل ڈگری حاصل کر لی. ان کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ ہم نے خطیرہ کے لیے کلاسوں اور کیفیٹیریا میں رکھے ہوئے فرنیچر کی تبدیل بدل ڈالی ہے. کمرہ امتحان میں صرف ایک ڈیسک رکھی ہے. اسی طرح کیفیٹیریا میں بھی ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ آرام سے لنچ کر سکیں. خطیرہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ معذور ہیں. وہ ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پیش رہتی ہیں. خطیرہ کو شاعری کا بھی شوق ہے اور وہ دری زبان میں شاعری کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے خاندان والوں کی بھی مدد کرتی ہیں. ان کے والد کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیں بہت عزیز ہے. ہمیں انگریزی بولنے میں دقت پیش آتی ہے, لہذا وہ عام روزمرہ زندگی میں ہماری ترجمانی کرتی ہے. خطیرہ کا کہنا ہے کہ اگر عزم مصمم ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. انسان اپنی ہمت اور حوصلے سے ہر مشکل عبور کر سکتا ہے. یہ تھی اس خطیرہ کی کہانی جو معذور ہے لیکن اپنے پیروں سے کام کر رہی ہے. جی بہجت,
شکریہ اسد صاحب. ہم کچھ تھوڑی سی خبریں اور آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ایران کی حکومت نے اتوار کے روز یہ تسلیم کیا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ دنوں میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے. محکمہ انصاف کے ترجمان غلام حسین محسنی اجری کا کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کی موت بھی سیکیورٹی فوج کے ہاتھوں نہیں ہوئی, کیونکہ افسروں کو ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ٹیونس میں یونینز اور سیاسی جماعتیں آج اتوار کے روز بھی مظاہروں کا اہتمام کر رہی ہیں. ایک ہفتے سے جاری مظاہرے شمالی افریقہ کے اس ملک کے دارالحکومت اور دوسرے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں, جن کو ملک کے سماجی اور اقتصادی مسائل کے ساتھ بڑھتی پریشانی سے ہوا ملی. حکومت کی طرف سے اس ماہ کے شروع میں قیمتوں کے بڑھنے سے عوامی غصے میں اضافہ ہوا. ٹیونس اور ملک بھر میں گزشتہ پیر کے روز سے سیکورٹی افواج کو تعینات کر دیا گیا ہے. کئی سو افراد زیر حراست ہیں, جن میں حزب مخالف کے سیاستدان بھی شامل ہیں, اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں. آج اتوار کا دن ٹیونس میں عرب سپرنگ کے آغاز کے 7 برس مکمل کرا ہے, جب صدر زین العابدین بن علی کے 23 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا. گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے مظاہروں میں 7 برس پرانا نعرہ کام, آزادی اور وقار پھر سے استعمال کیا گیا. ٹیونس میں ہفتے کے روز غریب خاندانوں کے لیے امداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا. فلپائن کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی 6 سالہ مدت اقتدار میں توسیع کرنے یا پھر آئندہ برس انتخابات کو منسوخ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. روڈریگو دوترتے نے نیوز ویب سائٹ مائنڈ نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ انتخاب کو معطل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مدت میں توسیع ہوگی, خاص طور پر میرے لیے. دوترتے کی مدت اقتدار 2022 میں ختم ہوگی. صدر نے فلپائن کی وفاقی حکومت کے نقطہ نظر کے بارے میں منڈا سے بات کی. صدر سینٹ اور ایوان نمائندگان کی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اور صرف 50 قانون سازوں پر مشتمل ایک ایوان تشکیل کرنا چاہتے ہیں جو صورت سے قانون کا نفاذ کرے. پیگسس ایئر لائن کا ایک جہاز ترکی کے ایک ساحلی ہوائی اڈے پر پھسل گیا اور بحر اسود میں گرتے گرتے بچا. جہاز پر سفار مسافروں یا عملے کے افراد محفوظ رہے. یہ واقعہ شمال مشرقی ترکی میں ترابزن ہوائی اڈے پر پیش آیا. ایک ڈرون سے بنائی گئی ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاز کا اگلا حصہ پانی کے بہت قریب تھا. اور ایران کا آئل ٹینکر جس میں چین کے ساحل کے قریب ایک ہفتے سے زائد دنوں سے آگ لگی ہوئی تھی, آج اتوار کے روز دھماکے سے پھٹ گیا اور پھر ڈوب گیا. ایران کی امدادی ٹیم کے ترجمان محمد رستد نے ٹینکر ڈوبنے سے قبل کہا کہ عملے کے ارکان کی لاشیں بازیاب کرنے کی اب کوئی امید نہیں. امدادی کارکنوں نے آئل ٹینکر سانچی سے عملے کے 3 افراد کی لاشیں نکالی تھیں. یہ ٹینکر چین کے ایک باربردار جہاز سے ٹکرا گیا تھا. تاہم امدادی ٹیم جہاز کے ڈیٹا ریکارڈز کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. حادثے کی وجہ واضح نہیں. اور لائبیریا کی برسر اقتدار پارٹی نے ملک کی سبک دوش ہونے والی صدر ایلن جانسن سے ریلیف کو پارٹی سے نکال دیا ہے, جس کی وجہ مبینہ طور پر ان کا نائب صدر جوزف بوکائی کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ ہے. وہ حالیہ صدارتی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار تھے. سرلیف نوبل امن ایوارڈ یافتہ ہیں اور وہ 2 مدتیں پوری کرنے کے بعد تیسری مرتبہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتی تھیں. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کوڈ لکھنا بہت ہی اعلیٰ درجے کی تکنیکی مہارت ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حساب اور منطق میں اچھے ہوں. تاہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک خوبی جو کہ اتنی ہی اہم ہے وہ ہے تخلیقی صلاحیت. تو آج ہم بات کریں گے بچوں کو کوڈ لکھنے کے تخلیقی رخ سکھانے والے ایک کھیل کے بارے میں. اگر آپ کبھی ڈیلون یا میگن ڈاچ کو دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے وہ کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک سادہ سا کمپیوٹر کوڈ لکھ کر موسیقی ترتیب دے رہے ہیں۔ ڈاج کی والدہ تانیا ڈاج کا اس بارے میں کہنا ہے، یہ ایک تجزیاتی مہارت ہے جس کی اس نئے دور میں بڑے ہونے پر بچوں کو ضرورت ہوگی۔ تاہم آسمو کوڈنگ جیم کے خالق کا کہنا ہے کہ کوڈ لکھنا صرف تجزیاتی مہارت نہیں ہونی چاہیے۔ آسمو کوڈنگ کے ایک انجینئر فیلکس ہو کہتے ہیں،
We wanted to explore the creative side of coding that I think is often
ہمیں کوڈ لکھنے کے تخلیقی پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے، جس پر میرے نزدیک کوئی زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے کوڈنگ جیم آرٹ کے فنی ڈائریکٹر ایرک اوشالک کہتے ہیں،
So they kind of actually look to Lego also as a sort of just great example of things that kids like to build with.
یہ گیم لیگو جیسی لگتی ہے اور یہ ایک اچھی مثال ہے، کیونکہ بچے لیگو سے بہت سی چیزیں تعمیر کرتے ہیں، تو اس گیم میں وہ مکان اور قلعے تو نہیں بناتے لیکن کوڈ کی سطریں ضرور لکھتے ہیں۔ گیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس گیم کو لوگ اس نظر سے دیکھیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ جو چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اس گیم کو بنانے میں کوڈ استعمال ہوا تھا اور بچے کوڈ کی ان ٹائلوں کو جوڑ کر موسیقی تخلیق کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب بچے خاص طور پر کوڈ سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں تو گیم بنانے والے دیکھ رہے ہیں کہ والدین کوڈ سیکھنے کو ایک دوسری زبان سیکھنے جیسا خیال کر رہے ہیں، جس کی انہیں مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ گیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ دماغ کے تخلیقی پہلو کو اجاگر کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کوڈ کی زبان سیکھنا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ طبی بنیاد پر شام میں مشرقی غوطہ سے 27 دسمبر سے 29 دسمبر کے دوران لوگوں کے انخلاء کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس کی فوری ضرورت تھی اور کافی عرصے سے متوقع تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناوٹ نے 29 دسمبر کو جاری کیے گئے پریس بیان میں کہا کہ موقع پر موجود انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والوں اور طبی عملے کا بھی ان کی ہمدردی کے جذبے اور انتھک کام کرنے پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہایت مشکل ماحول میں جانے بچانے کے لیے ان کی لگن اور کوششوں سے انسانیت کی بہترین مثال کی عکاسی ہوتی ہے۔ اگرچہ 600 سے زیادہ نہایت علیل مریضوں میں سے 29 کا انخلاء اور ان کا علاج صحیح سمت میں ایک قدم ہے۔ امریکہ کو مشرقی غوطہ میں سنگین صورتحال اور اسد حکومت کی جانب سے جاری ظالمانہ محاصرے پر بدستور سخت تشویش ہے۔ میسور علاقوں میں سینکڑوں لوگ اب بھی طبی انخلاء کے منتظر ہیں اور بہت سے لوگ انتظار کی کیفیت میں ہی مر گئے ہیں۔ یہ بات اسد حکومت کی صفاقی کی انسانیت سوز یاد دہانی ہے۔ مشرقی غوطہ میں شامی حکومت بدستور عورتوں اور بچوں سمیت شامی شہریوں کو بھوکوں مارنے کے لیے جان بوجھ کر مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور نہایت فوری ضرورت کے طبی ساز و سامان کی رسائی کو روک رہی ہے اور ہسپتالوں، طبی عملے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والوں کو بموں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دسمبر کے پورے مہینے میں کسی بھی امدادی ٹیم کو رسائی نہیں دی گئی۔ اگر مناسب دوائیں اور ساز و سامان کی اجازت دی جاتی تو ان میں سے نصف سے زیادہ جنہیں طبی بنیاد پر انخلاء کی ضرورت تھی غوطہ میں ہی قیام کر سکتے تھے۔ بشار الاسد اور ان کی حکومت بدستور شام کے لوگوں کی زندگیوں کو سودے بازی کے مہروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ شدید طور پر بیمار قطر الندا 6 مہینے کی بچی تھی جو بالآخر انخلاء سے پہلے ہی مر گئی۔ یہ بہت سی اندوہ ناک کہانیوں میں سے ایک مثال ہے۔ ترجمان ناور نے کہا کہ ہم روس سے اپنی درخواست دہرائیں گے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسد حکومت شام میں شہریوں کے خلاف ہولناک حملوں کا خاتمہ کرے۔ شامی حکومت کے لیے لازم ہے کہ علاقے میں تمام طبی انخلاء، طبی ساز و سامان اور انسانی ہمدردی کی امداد کی رسائی کی اجازت دے۔ مز ناور نے کہا کہ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ روس اور بین الاقوامی برادری پورے شام میں بلا روک ٹوک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی میں مدد دے اور اسد حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کی قیادت میں تنازع کے مستقل سیاسی حل کے لیے معتبر انداز میں مذاکرات کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
سن 2017 اور بالی ووڈ فلموں کے بہترین مناظر، تفصیلات فکرو فن میں۔
is when you rocking that this is way o tenu suit suit karda o tenu suit suit karda۔
ہر سال کی طرح سن 2017 میں کئی فلمیں ہٹ اور کئی فلاپ رہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلم کی کہانی یا ہیرو ہیروئن کے بجائے کچھ مناظر ہمیشہ کے لیے آپ کی یاداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج کے فکر و فن میں ہم بات کریں گے 10 ایسی فلموں کی جن کے بعض مناظر کو فلمی پرستاروں نے بہت سراہا۔
چاندنی چوک چت بھائی جی پائیا پوچھتے نے منڈے دسو کڑی کتھوں آئیا، چاندنی چوک چت بھائی جی پائیا پوچھتے نے منڈے دسو کڑی کتھوں آئیا، بچہ بچہ پھرے ہے نی بچہ بچہ پھرے پھرے بچہ بچہ تیرے اتے مرتا تینوں سوٹ سوٹ کردا۔
ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے فلم ٹریپڈ۔ راجکمار راؤ نے تنہا اس فلم کا بوجھ اٹھایا۔ اس کے کئی مناظر بہت انٹینس تھے، لیکن وہ منظر جس میں راجکمار چوہے کو اپنی کہانی سناتے ہیں اور دوسرا وہ سین جب دنوں کی پیاس کے بعد وہ بارش کا پانی اکٹھا کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، کمال کے سین تھے۔ ٹائیگر زندہ ہے میں سلمان خان کے مرکزی کردار، بلکہ سلمان کی ہر فلم میں ان کے سامنے کوئی کم ہی ٹھہر پاتا ہے، اور اگر کیٹرینہ کیف نے ہسپتال سے نرسوں کو بچاتے ہوئے جو فائٹ سینز کیے انہوں نے ناظرین اور فلمی ناقدین کے دلوں کو چھوا تو یہ معمولی بات نہیں۔
ہمارا یہ مشن اب صرف نرسز کو بچانے کے لیے ہی نہیں ہے، پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ وی سٹینڈ فار پیس۔
ہندی میڈیم، عام آدمی کا کردار عرفان خان سے بہتر شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہے۔ فلم ہندی میڈیم کے سین میں جب وہ گاہکوں کو ساڑیاں لپیٹ لپیٹ کر دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس ایک سین میں وہ شاپ کیپر اور بزنس مین کا بہترین امتزاج پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔
کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے، ارے سر کیا بات ہے، مشکل ہے کیا؟
سارے گن گن یاد تیری میں ترجا کر رہا تنوں روک نہ پاوا اکھیاں وچوں غم
یار گھر چ۔
بدری ناتھ کی دلہنیا میں ویمن امپاورمنٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج اس منظر سے ملا جس میں فلم کے آخر میں ہیرو کے والد اور ہیرو کے درمیان خواتین سے متعلق مکالمہ چلتا ہے۔ سیکرٹ سپر سٹار عامر خان کے مضبوط پلاٹ کی عمدہ مثال تھی، لیکن ایک ماں جس طرح بیک وقت کمزور اور مضبوط عورت کے روپ میں نظر آتی ہے اور جیسے وہ اپنے شوہر کے مظالم کے باوجود اپنی بیٹی کے خواب کو تعبیر دکھاتی ہے، اس کے درد اور تکلیف کو ناظرین نے اپنے دلوں پر محسوس کیا۔
پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیسٹ سنگر ہیں۔
میرا بھی تو یہی ڈریم ہے، اور تو دیکھنا ضرور پورا ہوگا۔
تمہارا گٹار لے کے آؤں ذرا۔
سانس لینے تک کو الاؤڈ نہیں ہمیں۔
تیرے ابا جیسے بھی ہیں، میرے شوہر ہیں اور تیرے گڈو کے ابا ہیں،
پر ہمارا سنگر بننے کا سپنا تو کبھی پورا نہیں ہو پائے گا نا۔
اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر آپ کو سن 2017 کی کسی فلم کا کوئی خاص منظر بہت اچھا لگا جس نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا، اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے لیے آپ وزٹ کیجیے facebook.com/chartbusters VOA۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کے ایڈیٹر اسد حسن تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسور امام اور انجینئر جان ریڈن. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے یہ پروگرام ختم کرنے کی, اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پروگرام آپ سن رہے ہیں وہ جہاں رنگ ہوگا, جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے پروگرام ترتیب دینے کی کوشش کرتے رہیں. تو نیوز شو لے کر پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.